أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فقال تبارك وتعالى ولا يشرك في حكمه احدا وقال عز وجل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم وعن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمهم الله وقال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم في نشيد في غزوة الأحزاب نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا رواه الإمام بخاري رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز حاضرین مجھے آج شدت کے ساتھ اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ کاش کہ مجھے پشتو زبان آتی اور میں آپ حضرات سے آپ کی اپنی زبان ہی میں خطاب کرتا اگرچہ اب تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بعض دوسرے احباب بھی یہاں شریک ہیں لیکن جب میں یہاں حاضر ہوا تھا تو میں نے محسوس کیا تھا کہ یہاں تو 100% صرف سرحد ہی کے لوگ ہیں اور ظاہر بات ہے کہ انسان کو جس طرح بات اپنی زبان میں سمجھ میں آتی ہے وہ دوسری زبان آدمی کتنا بھی جانتا ہو ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوتا بات صحیح طور سے پہنچتی نہیں پشتو زبان کچھ میں تھوڑی بہت سمجھ تو لیتا ہوں لیکن ظاہر بات ہے کہ تقریر کرنے کے لیے تو زبان میں مہارت چاہیے اور وہ مجھے حاصل نہیں ہے بہرحال میں نے اپنی حد تک ایک فیصلہ کیا ہے اگرچہ اس فیصلے پر عمل کرنا بھی آسان نہیں ہے اور وہ یہ کہ میں کوشش کروں گا کہ بہت آسان زبان استعمال کروں اصل میں آسان زبان میں بات کرنا ہی سب سے زیادہ مشکل کام ہے اور میرے بارے میں عام طور پر دوستوں کو یہ شکوہ ہے شکایت ہے تحریر میں بھی اور تقریر میں بھی کہ میری زبان کچھ ثقیل ہوتی ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ آج سادہ ترین الفاظ میں بات آپ کے سامنے رکھوں ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہ بات جو ہے اس کا خلاصہ وہ تو ڈاکٹر اقبال صاحب کی گفتگو میں آپ کے سامنے آ گیا. یہ خاکہ ہے، بنیادی باتیں اس میں موجود ہیں، لیکن یہ کہ اس خاکے میں شاید کچھ مزید تفصیل کا رنگ آ جائے تو بات مزید واضح ہو جائے گی. انہوں نے میری گفتگو کے دو حصے معین کیے، پاکستان میں اسلامی انقلاب کیوں اور کیسے. میں ان کی اجازت سے ایک حصے کا اضافہ کر رہا ہوں، اور وہ اضافہ میرے نزدیک بہت ضروری ہے کہ اسلامی انقلاب کا مطلب کیا ہے. کوئی دنگا فساد کرنا ہے، کوئی ہنگامہ کرنا ہے، کوئی قتل و خونریزی کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ اسلامی انقلاب کا مطلب کیا؟ سب سے پہلے یہ بات واضح ہونی چاہیے. اب اس بات کے لیے قرآن اور حدیث میں اسلامی انقلاب کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں. اسلامی انقلاب کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، یہ تو ہمارا اس دور کا ایک لفظ ہے. قرآن اور حدیث کی بات کو سمجھانے کے لیے اپنے دور کی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے، ورنہ وہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. میں صرف ایک حوالے سے اس وقت بات کروں گا، اور وہ خاص طور پر اس لیے کہ مجھے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ یہ مسجد خاص طور پر توحید کا مرکز ہے. اسلامی انقلاب کے معنی بھی صرف توحید، لیکن تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے. توحید کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے اپنے ذہن میں. ایک توحید ہے عقیدے کی، ایک توحید ہے عمل کی. عقیدے میں اللہ کو ایک ماننا، اس کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، کسی بھی اعتبار سے کسی مخلوق کو اس کا مثل یا مثال یا اس کا کفو یا اس کا ند یا اس کا ضد یا اس کا ہم پلہ نہ جاننا. یہ ہے جاننا اور ماننا، یہ ہے توحید فی العقیدہ. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اور یہ بات تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ مسجد توحید کا مرکز ہے تو یہ مضمون تو یہاں بکثرت بیان ہوتا ہوں. اسلامی انقلاب کا مطلب ہے توحید عملی. جن حضرات کو میری آج کی اس گفتگو سے دلچسپی ہو جائے ان کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک پوری کتاب میری اسی عنوان سے، توحید عملی. توحید عملی کے بھی دو حصے کرے، انفرادی اجتماعی. انفرادی اعتبار سے اللہ کا بندہ بن جانا، اللہ کو مان لینا نہیں، اب بالفعل اس کا بندہ بن جانا، اسی کے حکم پر چلنا، یہ توحید عملی ہوگی. اگر آپ نے کچھ حکم اللہ کے مانے، کچھ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں کسی اور کے مان لیے، تو توحید ختم ہو گئی. ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو سوائے اللہ کے کسی کو ہے ہی نہیں. اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے رسول حکم دے سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی نمائندے کی حیثیت سے. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، تو حکم دینے کا مجاز تو اللہ ہے. اب اگر آپ نے کچھ حکم اللہ کے مانے، ایک میدان تو یہ ہے کہ جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے تو کسی اور کا مان لیا، وہ شرک نہیں ہوگا. لیکن جہاں اللہ کا حکم ہو، وہاں اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کا حکم ماننا، یہ شرک ہے عملی. ہو سکتا ہے کسی شخص کا عقیدہ بالکل صحیح ہو اور عمل میں مشرک ہو. اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں. اللہ کا ایک حکم ہے یہ شے حرام ہے، آپ کے علم میں ہے، آپ کا نفس کہتا ہے نہیں میں نے تو لینی ہے یا کھانی ہے یا جو بھی ہے، آپ نے اللہ کے حکم کو چھوڑا، نفس کے حکم کو مانا، تو نفس آپ کا معبود بن گیا، یہ شرک ہے. اس شرک کو سمجھیے اچھی طرح. اسی طرح ایک پیسہ ہے کسی ایسی صورت میں آ رہا ہے کہ حرام ہے آپ کے لیے، لیکن آپ کا نفس کہتا ہے مجھے تو پیسے سے محبت ہے، لو اس کو ہر صورت میں، چاہے حرام سے چاہے حلال سے. تو آپ کا معبود کون ہے؟ پیسہ، دولت. یہ شرک عملی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات سمجھ میں آئے گی تو انقلاب سمجھ میں آئے گا. اسی لیے حضور نے فرمایا تائس عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، یا ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا درہم و دینار کا بندہ. درہم و دینار کا بندہ کون ہے؟ جو اس مال و دولت کی محبت میں اتنا مبتلا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز اٹھا دیتا ہے، تو وہ دولت کا پجاری ہے. وہ لکشمی دیوی کو نہ پوجتا ہو دولت کو تو پوج رہا ہے. ہندو اگر لکشمی دیوی کو پوجتا ہے تو لکشمی دیوی کے لیے نہیں پوجتا، دولت کے لیے پوجتا ہے. اس کے عقیدے میں بھی یہ ہے کہ لکشمی بائی جس سے راضی ہو جائے گی دولت ملے گی، لیکن مقصود اس کا بھی لکشمی بائی نہیں ہے، دولت. ہم نے بیچ میں کوئی دیوی یا دیوتا نہیں رکھا، دولت کو براہ راست پوج لیا تو فرق کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں آتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اور معبود ہے اس کا، الہ ہے اس کا اپنا نفس. یہ قرآن کی آیت ہے نا، اور کئی جگہ آیا مضمون. ایک آدمی ہزار دانے کی تسبیح لے کر بیٹھا ہوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کر رہا ہو، اور جہاں نفس کا حکم آیا حرام کا، اس نے اس کی پوجا کی، اس کو مان لیا، اس پر عمل کیا، تو اس کا تو نابود نفس ہے. تو انسان توحید پر عامل کب ہوتا ہے؟ جبکہ فی الواقع اللہ کا بندہ بن جائے، اسی کا حکم ہر معاملے میں، گھر میں بھی، مسجد میں بھی، بازار میں بھی، دکان پر بھی، حکومت میں بھی، مجسٹریٹ ہے تو وہاں بھی اللہ کا حکم. اگر کسی اور کا حکم مان لیا جہاں اللہ کا حکم بھی موجود ہو، تو توحید ختم ہے، یہ شرک ہے، یہ عملی شرک ہے. اب اسی کو آپ ضرب دے دیجئے، 9 کروڑ سے ضرب دیجئے. 9 کروڑ مسلمان ہیں نا پاکستان میں، مل جل کر ان کی توحید کیا ہوگی؟ کہ ان کا جو نظام ہے، ان کی جو حکومت ہے، ان کا جو قانون ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو. اگر ہے تو توحید ہے، نہیں ہے تو شرک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسلمان ہے، توحید کے علم بردار ہے. اسی لیے میں نے 2 آیتیں پڑھی آپ کے سامنے، ایک سورہ بنی اسرائیل، ایک سورہ کہف کے آیت کا ٹکڑا. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت تو توحید کا بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ. جیسا بڑا خزانہ آیت الکرسی ہے، اس کی فضیلت بہت آئی ہے، لیکن وہاں زیادہ تر توحید فی العقیدہ ہے. اتنا ہی بڑا خزانہ جو ہے توحید عملی کے ضمن میں، وہ یہ آخری آیت بنی اسرائیل کی، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. وقت نہیں ہے، 5 انداز میں یہاں توحید و شرک کا معاملہ آیا. لیکن درمیانی بات کیا ہے؟ لم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہی میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، حکومت اس کی ہونی چاہیے. اور اگلی سورت سورہ کہف، یہ جوڑا ہے بڑا حسین، عین قرآن کے وسط میں ہے، بنی اسرائیل اور کہف مرکز. اگلی سورت میں فرمایا لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ اپنے حکم میں کسی کو شامل کرنے کے لیے، شریک کرنے کے لیے تیار نہیں. تو معلوم ہوا اسلامی انقلاب کے معنی کیا ہے، توحید کو عملاً اجتماعی طور پر پوری قوم پر پورے ملک پر نافذ کر دیا جائے، یہ اسلامی انقلاب ہے. حکومت اللہ کی، قانون اللہ کا، نظام اللہ کا. اب یہ کہ کچھ نہ کچھ حکم تو آپ نے اللہ کے مان لیے، کچھ اپنے جی سے گھڑ لیے، اللہ کے احکام کو پیچھے ڈال کر، تو شرک ہو گیا، بات ختم ہو گئی. توحید اسی وقت ہوگی جبکہ کل کا کل نظام، پوری زندگی، معاشی زندگی، سیاسی زندگی، حکومت کا نظام، قانون کا نظام، عدالت کا نظام، کل کا کل اللہ کے حکم کے تحت آ جائے، تو توحید مکمل. اس کے دو تین باتیں اور عرض کر دوں تو میں آگے چلوں گا، اس لیے کہ یہ تو میں اضافہ کر رہا ہوں، میرا موضوع تو یہ ہے ہی نہیں. اس نظام کا مطلب بھی یہ نہ سمجھیے کہ بس صرف چند قانون نافذ کر دیے جائیں، قانون بھی یقیناً اللہ کا، لیکن اس کے ساتھ نظام بھی اللہ کا. سارے باطل نظام کو جب تک توڑ پھوڑ نہیں دیا جائے گا، جیسے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فک و کل نظام، پورے کے پورے نظام کو توڑ دینا اور اللہ کے نظام کو قائم کرنا. اگر انسانوں میں اونچ نیچ کا نظام ہے تو اسلام کے نظام کے خلاف ہے. وہ معاشرہ پیدا کرنا ہوگا جو حضور نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی. انسانوں میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، سب مساوی ہیں. اسی طرح دولت کا نظام، اگر اس کی شکل وہ ہو جیسے کہ جس کی نفی کی گئی، کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ تمہارے امیروں ہی کے درمیان گردش کرتا رہے. یہ اگر نظام ہے تو اسلامی نظام نہیں ہے. ٹھیک ہے آزادی بھی ہو، جو زیادہ محنت کرے زیادہ کمائے، لیکن وہ اونچ نیچ کے دولت مرتکز ہوتی چلی جائے چند ہاتھوں میں، ان کے پاس دولت کے انبار لگ جائیں، اور ایک طرف غریب آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے بھی آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے کی محنت ہو تو بمشکل اسے روکھی روٹی ملے، اور اس کے بچے کے لیے بھی وہ کچھ نہ ہو جو کسی امیر کے کتے کو مل رہا ہے. یہ نظام اسلامی نظام نہیں ہے. اوپر سے ٹیپ ٹاپ کر کے کچھ مولویوں کو بانس پر چڑھا کر ان کی خدمتیں کر کے اگر یہ کہا جائے کہ یہ اسلامی نظام آ گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نظام وہ لانا پڑے گا کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی کتا دجلہ اور فرات کے کنارے پر بھی اگر بھوکا مر گیا تو عمر ذمہ دار ہوگا قیامت. وہ نظام لانا، یہ سرمایہ دارانہ نظام جب تک ختم نہیں ہوتا، جاگیرداری نظام جب تک ختم نہیں ہوتا، ہاری غریب، ہاری غریب مزدور، محنت اس کی، پسینہ اس کا، اور عیش کر رہے ہیں زمیندار. کیوں؟ یا تو ان کے باپ داداؤں نے غداریاں کی تھی، انگریز کی وفاداری کی تھی اور قوم سے غداری کی تھی، اور یا کسی وقت میں کوئی ہوں گے ان کے بڑے، انہوں نے آ کے کہیں قبضے کر لیے تھے، تسلط جما لیے تھے، اب ان کے ہاں جو پیدا ہو رہا ہے سنہری چمچ لے کر پیدا ہو رہا ہے، ان کے لیے ابتدا ہی سے وہ کچھ ہے کہ غریب آدمی کا بچہ کمر توڑ دینے والی مشقت کر کے بھی کبھی اس کے آس پاس نہیں آ سکتا. یہ تو اسلام کا نظام نہیں. تو یہ جان لیجئے کہ اسلامی انقلاب صرف چند سزاؤں کا نافذ کر دینا نہیں، اول تو وہ بھی نہیں ہوئی، معاذ اللہ ایسا دھوکہ دیا گیا اس قوم کو حدود آرڈیننس کے نام سے دھوکہ دے دیا گیا، علماء کی زبانیں بند کر دی گئی، لیکن آج تک اس ملک میں نہ ایک ہاتھ کٹا نہ کوئی سنسار ہوا. گویا کہ زنا تو یہاں ہے ہی نہیں اور چوری کا تو نام و نشان نہیں. بہرحال وہ بھی میرے نزدیک نہیں ہوا، نیت نہیں تھی، بدنیت ہی تھی، اپنی حکومت کو طول دینا تھا، اللہ اللہ خیر صلی. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف اس سے بھی نظام نہیں بنے گا جب تک کہ پورا سماجی معاشی سیاسی نظام نہ بدل جائے. اس کو تفصیل میں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، البتہ شاید ہمارے ساتھی یہاں آپ کو دے. ہم نے انقلابی منشور اسلام کا ایک مرتب کیا، چار صفحے چار ورق، پڑھیے اس کو. سماجی نظام کیا ہو، معاشی نظام کیا ہو، سیاسی نظام کیا ہو، کیا اصول ہے، ان کو سمجھیے، غور کیجئے. لیکن میں اس وقت صرف ان دو اعتبارات سے بات کر کے، اب یہ دو باتیں میں نے کہیں، اسلامی انقلاب کیا ہے، توحید، توحید عملی اجتماعی سطح پر، یہی اسلامی انقلاب، اور نمبر دو اس سے مراد صرف عبادات اور صرف چند سزائیں اور حدود نہیں ہے، کل نظام سیاسی معاشی معاشرتی سماجی پورا نظام، عدل انصاف. اور عدل اور انصاف کون سا، جو اللہ نے دیا ہے. اب آئیے اصل جو مضمون میرا دیا گیا مجھے، کیوں ضروری ہے یہ، اس میں بھی دو باتیں نوٹ کر لیجئے، آسان باتیں. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہم نہیں کرتے تو مومن نہیں ہے. اس لیے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو اللہ کے دین کو غالب کرنا، اسے قائم کرنا، اس کے نظام کو برپا کرنا، یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. کتنی عجیب بات ہے، کتنی بڑی منافقت ہے کہ ہم علیحدہ علیحدہ تو مسلمان ہو اور مل کر جو نظام بنائے وہ کافرانہ ہو. اس سے بڑی منافقت کوئی ہوگی؟ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اسی لیے دیکھیے اس کو یوں بھی بیان کیا گیا، سورہ صف کی آیات میں نے آپ کو سنائی تھی، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے دین حق دے کر کے اسے غالب کرے، نافذ کرے. اور غالب اور نافذ کون کریں گے؟ اللہ کو کرنا ہو تو آنے واحد میں کر دے، کسی کو تکلیف کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے کہ نہیں؟ لیکن حضور کے زمانے میں کس نے قربانیاں دی، کنہوں نے جانیں دی، کنہوں نے گردنیں کٹوائیں، کنہوں نے تکلیفیں جھیلی؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ان کی محنتیں، ان کی قربانیاں، ان کی سرفروشیاں، ان کی جافشانیاں، ان کا ایثار، ان کی تکلیفیں جھیلنا، تب ہوا نا، یوں تو نہیں ہوتا آرام سے گھر بیٹھے. لہذا یہاں بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. اہل ایمان، کیا تمہیں وہ راستہ بتایا جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ جہنم سے بچنا چاہتے ہو؟ سوال یہ ہے نا، جواب کیا دیا؟ خود ہی، تو منون باللہ و رسول ہی و تو جاہدون فی سبیل اللہ بے اموال کم وان کو سکو. اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان پختہ رکھو اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سمیت. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تم سمجھتے ہو تو یہی بہتر ہے. یہ ہے جہاد کا تقاضا، یہ کرو گے تو جہنم سے چھٹکارا ملے گا. اگر یہ نہیں کرتے، ابھی چونکہ ڈاکٹر صاحب نے میرے لیے بڑی آسانی کر دی، اس آیت کا مفہوم ایک اور انداز میں ایک حدیث سے آپ کے سامنے بیان کروں، جس سے وہ چیز اور کھل جائے گی جو انہوں نے آپ کے سامنے رکھی. دیکھیے، ایک شخص ہے، خود نیک ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عقیدہ درست ہے، سب کچھ ہے، لیکن اسے ماحول کی فکر نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. منکرات پھیل رہے ہیں، فحاشی کا دور دورہ ہے، اللہ کے احکام توڑے جا رہے ہیں، اسے کوئی فکر نہیں. وہ لگا ہوا ہے اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی تسبیح، اپنی تہجد، اپنے اوراد، اپنے اذکار، ان میں لگا. اس شخص کا کیا مقام ہے اللہ کی نگاہ میں، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں؟ حدیث نبوی ہے، اور اسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات جمعہ پہ جو کتاب مرتب کی ہے اس میں شامل کیا. حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا: اوح اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلہا. اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو، پلٹ کر، جیسے قوم لوط کی بستیاں الٹ دی گئیں. عذاب کا حکم. قال فقال، حضور نے فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں: ان فیہا عبدک فلانا لم یاسک طرفۃ عین. اے اللہ، ان بستیوں میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. تصور کیجئے، ایک شخص کی نیکی کا، پارسائی کا، تقوی کا، زہد کا، کوئی اس سے اونچا کا درجہ ہو سکتا ہے کہ جبرائیل گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے تو کبھی طرفۃ عین، کہیں گے نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، کوئی وقت لگا اس میں؟ کبھی اتنی مدت جو ہے، اتنا وقت بھی معصیت میں، گناہ میں بسر نہیں کیا. انفرادی نیکی کی تو معراج ہو گئی، اس سے اونچا کوئی تصور نہیں. لیکن ان کا ہے اللہ، اس بندے کو بھی الٹ دوں، وہ بھی تو ہلاک ہو جائے گا، تیرا اتنا نیک عابد زاہد بندہ. قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا: اقلبها علیہ وعلیہم، الٹ دو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں. وجہ کیا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَرْ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَرْ فِي يَسَاعَةَ الْخَطْ. اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت میں متغیر نہیں ہوا. جو مثال دی تھی نا، وہ کیا تھی؟ میں ذرا سادہ مثال اور دیا کرتا ہوں. انہوں نے 100 روپے کی مثال دی تھی. میں کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی ماں کی گالی دے کر بچ کے چلا جائے گا؟ اگر آپ میں دم ہے، کوئی جان ہے، کوئی غیرت ہے، کوئی آپ کے اندر حمیت ہے، تو جانے دیں گے اس کو؟ فرض کیجئے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، نہیں کچھ کر سکتے، تب بھی پورے جسم کا خون چہرے میں آ جائے گا کہ نہیں؟ چاہے کچھ نہ کر سکے، کہرے درویش بر جانے درویش کھڑا ہو کر کانپے گا، لرزے گا، یہ میں کیا سن رہا ہوں، اور کیا میری بیچارگی ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، یہ تو ہوگا کہ نہیں؟ یہاں مثال کیا دی گئی؟ منکرات پھیل رہے تھے، باطل کو فروغ ہو رہا تھا، اللہ کے قانون کی دھجیاں بکھر رہی تھی، اور یہ بدبخت لگا ہوا تھا صرف اپنی ذاتی نیکی کے اندر. یہ دوہرا مجرم ہے، دوسروں سے زیادہ بڑا مجرم ہے، لہذا الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر. یہ ہے محمد الرسول اللہ کا فرمان، اور حضور کا فرمان کیا؟ یہ تو حدیث قدسی ہو گئی، اللہ کا فرمان ہے، یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے. لہذا وہ 2 آیات 3 آیات اور یہ حدیث، یہ کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اسلامی انقلاب لانا کیوں ضروری ہے. یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، دینی غیرت کا تقاضا ہے، دینی حمیت کا تقاضا ہے، اللہ سے وفاداری کا تقاضا ہے. دیکھیے کہیں کسی کی حکومت قائم ہو اور آپ اس کے وفادار ہو، لیکن کہیں بغاوت ہو جائے، اب آپ کی وفاداری کا ٹیسٹ ہو جائے گا نا. اگر باغیوں سے آپ لڑیں گے تو حکومت کے وفادار ہیں، اور اگر آپ نے بھی باغیوں کو مان لیا تو آپ بھی غدار ہو گئے. موٹی بات ہے. یہ زمین کس کی؟ اللہ کی. اس کا جائز حاکم کون؟ اللہ. کوئی اور اپنا حکم چلائے تو وہ کون؟ باغی. اور آپ نے باغی کو تسلیم کر لیا تو آپ کون؟ غدار. چار الفاظ صحیح ہے، ساری بات سمجھ میں آ گئی. زمین کس کی؟ اللہ کی. اس کا جائز حاکم کون؟ ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا لم یکن لہ شریک فی الملک. اب اگر کوئی اور اس کے اوپر حکومت اپنی قائم کیے بیٹھا ہے تو وہ کون؟ باغی. اور باغی کو مان لینے والا تو غداری کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے. اگر تن من دھن نہیں لگا رہے اس بغاوت کو فروغ کر دیں. آپ اپنے کاروباروں میں ہیں، اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، اپنے اور دھندے ہیں، جائیدادیں بنا رہے ہیں، خون پسینہ کر کے کماتے ہیں، گھر میں بھیجتے ہیں، وہاں کو بلڈنگ بن جائے، کوئی اور کاروبار ہو جائے، آپ کو اس کی فکر اگر نہیں ہے کہ یہ زمین تو اللہ کی ہے، معلوم ہوا کہ غداری ہے اللہ کے ساتھ. تو پہلی بات سمجھ میں آ گئی کہ اسلامی انقلاب کیوں ضروری ہے. اب دوسری بات سمجھیے، خاص طور پر یہ بات تو وہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہو، پہلی بات تو اس کے اوپر عائد ہو جائے گی. جب تم مسلمان ہو تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے دین کا بول بالا کرو، اللہ کا قانون نافذ کرو. اگر نہ کر سکو تو اسی میں جان دے دو. باغی کو تسلیم مت کرو. یہ کہیں ہو مسلمان، ہندوستان میں ہو، وہ کہیں بنگلہ دیش میں ہو، وہ کہیں اور ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اگر کسی ملک میں ایک مسلمان ہے تب بھی اس کا فرض ہے. یہ بات آپ کو شاید لگی ہو کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں، جوش خطابت میں شاید کہہ رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کوشش تو ایک انسان بھی کر سکتا ہے نا، کامیابی ناکامی آپ کے ذمے ہے ہی نہیں. شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولی امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. کتنے نبی گزر گئے جنہیں دنیاوی اعتبار سے کامیابی نہیں ہوئی، شہید کر دیے گئے. حضرت یحییٰ شہید کر دیے گئے، کیا کامیابی ہوئی؟ لیکن انہوں نے اپنا فرض ادا کرنے کے اندر ہی اپنی زندگی بتا دی. اور دوسری دلیل دے دوں، حضور نے جب کام شروع کیا عرب میں تو آپ کے پاس پہلے سے جماعت تھی یا آپ اکیلے تھے؟ کوئی امت پہلے سے تیار تھی؟ وہ امت بھی خود بنائی نا، دعوت تبلیغ اسی سے امت بنائی، تربیت تزکیہ تعلیم اس سے وہ جماعت وجود میں آئی. محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ کہاں سے آ گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ سے اور تربیت اور تزکیے سے وجود میں آئے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ پہلی بات تو ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے کہیں بھی ہو، لیکن دوسری بات ہے خاص ہمارے لیے. یہ ملک پاکستان یہ دنیا میں اکیلا ملک ہے، میری بات پر توجہ سے غور کیجیے، واحد ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے. اس کا کوئی جواز ہی نہیں تھا اس کے قیام کا اگر اسلام کا نعرہ نہ لگتا. آپ کا تعلق سرحد سے ہے، ابھی باچا خان کا انتقال ہوا ہے، کتنا عظیم لیڈر تھا، آخری وقت تک کانگریس کی حکومت تھی کہ نہیں تھی؟ یہ اگر مشائخ میدان میں نہ آتے، اگر مولانا شبیر احمد عثمانی نے جا کر ڈیرہ نہ لگایا ہوتا، اگر پیر مانکی شریف اور پیر زکوڑی شریف یہ میدان میں نہ آئے ہوتے تو ریفرنڈم جیت سکتے تھے مسلم لیگ. نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، مسلم لیگ کی کیا حیثیت تھی؟ سرحد میں بتائیے کیا حیثیت تھی؟ کانگریس، خدائی خدمتگار، عوام یہی تھے اور کون تھے؟ نعرہ لگا. لہذا یہ ملک واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پر قائم ہوا. باقی جو ممالک تھے نا، فرق کیا ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، باقی ملک پہلے سے تھے، غلام تھے، آزاد ہو گئے. یہ ملک تو تھا ہی نہیں نا، یہ تو ہندوستان ایک بڑے ملک کا حصہ تھا، یہ تو نیا قائم ہوا تقسیم سے، اور تقسیم بھی کیسی خونی تقسیم، لاکھوں آدمی مارے گئے، شہید ہوئے کہہ لیجئے، مارے گئے کہہ لیجئے، ان کا خون زمین میں جذب ہوا، بچے اٹھا اٹھا کر پھینک کر اور بچوں کے اندر ان کو پرویا گیا، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان خواتین کی عصمتیں لوٹیں. آج تک بھی کچھ مسلمان جو ہیں عورتیں سکھوں کے گھروں میں موجود ہیں، جو سوت اغوا ہو گئی، اب سال ہر سال کے بعد کوئی جا رہا ہے، ان کے کئی بچے ہو چکے بیٹھے ہیں. یہ قیمت دے کر ملک لیا. اس ملک کے قائم رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے اگر یہاں اسلام کا انقلاب نہ آئے اور اسلام نہ بھی. اس لیے کہ اس کا تو واحد وجہ جواز ہی ہے، اس کی کوئی بنیاد اور ہے ہی نہیں. جو لوگ صوبوں کا نام لیتے، صوبوں کی بنیاد پر تو نہیں بنا پاکستان، صوبوں کے بنیاد پر بنتا تو پنجاب کیوں تقسیم ہوتا، بنگال کیوں تقسیم ہوتا، صوبوں کی بنیاد پر تو نہیں بنا، ہندوستان کیوں تقسیم ہوا، اسلام کے نام پر. لہذا یہ ملک، یہی وجہ ہے 40 برس بیت گئے، آپ نے نہیں یہاں اسلام نافذ کیا، نتیجہ بھگت رہے. اب قومیتیں ہیں، اب مسلمان مسلمان کا بھائی نہیں رہا، اب تو چھوٹی چھوٹی قومیتیں ہیں. اس وقت ہندو کے مقابلے میں مسلمان ایک قوم تھے، آج مسلمان قومیتوں میں تقسیم ہو گئے. ملک دو لخت ہوا، تاریخ کی عظیم ترین شکست ہندو کے ہاتھوں، جس پر 1000 برس تک ہم نے حکومت کی تھی، ہمارے نصیب اور مقدر میں آئی کہ نہیں آئی؟ اندرا گاندھی نے کہا تھا بڑے فخر کے ساتھ، وی ایم ایونج نمبر 1000 ایئرز ڈیفیٹ، ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا. کہا کہ نہیں کہا؟ ساری عزت شہاب الدین غوری سے لے کر اور اورنگزیب عالمگیر تک، سب کی لٹیا ہم نے ڈبوئی کہ نہیں ڈبوئی؟ ہمارے جرنیل، ہمارے کرنل، بریگیڈیئرز، میجرز، لیفٹیننٹس، ہمارے سپاہی 1,00,000 کی تعداد میں ہندو کے قیدی بنے کہ نہیں بنے؟ یہ عذاب الہی آیا، کب آیا غور کیجئے گا. اللہ نے 25 برس مہلت ہمیں دی تھی، آپ کہیں گے 24 برس تھے، وہ تو 24 برس شمسی جو ہے قمری میں کنورٹ کیجئے 25 بن جائے. اللہ نے پوری 25 برس تک ہمیں مہلت دی، ہماری رسی دراز کی، اور جب ہم نے اسی غداری کے اوپر اپنی روش جاری رکھی، پہلا کوڑا عذاب کا پڑا. اور اب 16-17 برس اور بیت گئے، کہاں ہیں ہم، کہاں ہے وہ اسلام؟ نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں تو افسانے یہی ہے کہ پاکستان خاتمے کے قریب پہنچا ہوا ہے، بلکنائزیشن ہوگی، اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس سے بکھرے ہو جائیں گے. ہندوستان کتنی بڑی طاقت بن کر ابھر رہا ہے، آپ بیٹھے کانپ رہے ہیں، آپ کی نیشنل اسمبلی کانپ رہی ہے، لیکن کیا کریں گے، التوا کی بحثیں ہو جائیں گی،
التوا کی بحثوں سے جو آپ اپنی اسمبلی میں کریں گے حالات کا رخ بدل جائے گا. اگر ایٹمک سب مرینز آ گئیں بحر ہند میں ہندوستان کے پاس تو وہ تو پہلے بھی ہمیں آ کر یہاں کماڑی میں مار گئے تھے. ہمارا جہاز یہ تو 1971 میں ہو گیا تھا, اس کے بعد تو آپ ان کی اجازت کے بغیر سمندر میں قدم بھی رکھ سکیں. کیوں ہو رہا ہے وہ بات کیوں کیا تھی جبکہ دو طرف سے ہندوستان کے اوپر ہمارا دباؤ تھا, مشرقی پاکستان مغربی پاکستان. جب یہ دو لخت ہو گئے اب تو 1/10 بھی نہیں رہا معاملہ. تو نوٹ کر لیجئے, اگر عافیت چاہتے ہیں اب بھی قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہا گیا ہے عسا ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا, کاش کہ یہ جیسے میں نے حسرت سے کہا تھا کہ مجھے پشتو نہیں آتی, یہی حسرت آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ عربی سے نابلد ہے, عربی کا ذرا سا ہو شعور تو معلوم ہو کہ اس میں کتنا زور ہے. عسا ربکم ان یرحمکم, تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت فرمانا چاہتا ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, اگر تم لیکن اگر تم نے وہی روش جاری رکھی تو ہم بھی پھر وہی کریں گے جیسے پہلے عذاب بھیجا تھا پھر بھیجے. یہ اللہ کا قاعدہ ہے قانون. جو ہنگامے جو فسادات آج سے 3 سال پہلے کیا 2.5 سال پہلے بھی, میں گواہی دیتا ہوں, بہرحال ان پڑھ آدمی نہیں ہوں, اخبارات پڑھتا ہوں, کچھ سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہوں, لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ 2.5 سال پہلے میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ شہر کراچی میں وہ کچھ ہو جائے گا جو ہو رہا ہے متواتر. اس کا امن چین کہاں گیا؟ خوف, لباس الجوع والخوف, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دوسرا معاملہ ہے. میری پوری کتاب اس پر ہے جو وہ جنگ میں چھپی تھی قسطوار, استحکام پاکستان جس کا لمبے لباب کیا ہے, یہ ملک قائم نہیں رہ سکتا. پہلے 2 لخت ہوا تھا, اب پتہ نہیں کہ 4 ٹکڑے ہوں گے کہ 5 ہوں گے. آج پہلا بیان آ گیا ہے مولانا وسیم اظہر ندوی صاحب کا بیان کہ اگر یہ مہاجرین کے جو حقوق ہیں ان کو اسی طرح سے نظر انداز کیا جاتا رہا تو پھر ہم مطالبہ کریں گے کہ ہر صوبے کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. بہرحال یہ تو ایک ابھی بیان ہے, لیکن انگریزی میں کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور, آنے والے واقعات پہلے سے کچھ ان کے سائے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے. ایک ہی راستہ ہے پاکستان کے پاس سروائیول کا, اسلامی انقلاب. اس سے کیا ہوگا؟ 2 چیزیں ہوں گی. ایک جذبہ ابھرے گا عوامی سطح پر, وہی جذبہ جس نے ہندو ہم سے 3 گنا تعداد میں تھے, زیادہ پڑھے لکھے, زیادہ سرمایہ دار, زیادہ منظم, زیادہ بیدار, پھر بھی پاکستان لے لیا تھا کہ نہیں. وہ جب عوام میں جذبہ پیدا ہو جائے تو اس میں جتنی قوت ہے دنیا کی کوئی شے جو ہے اوپر جو ہے اللہ کی مشیت, وہ تو ہر شے سے بالا تر ہے, لیکن دنیا کی کوئی طاقت عوام کے جذبے کے آگے نہیں آتی. بالفعل ہو وہ جذبہ ابھرے ان کے دلوں کے اندر سے, قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اور دوسرے یہ کہ اللہ کی نصرت اور تائید آئے گی. عسا ربکم ان یرحمکم, کاش کی آیت آج آپ یاد کر کے اٹھے, تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت فرمانا چاہتا, لیکن ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں, شکل ایک ہی ہے, رجوع کرو, لوٹو, پلٹو, جس کام کے لیے ملک لیا تھا اس کام کے لیے کمر کس لو تو پھر عزت بھی ہوگی, اللہ کی نصرت بھی ہوگی, لیکن اگر یہ نہیں کرو گے تو کچھ نہیں پتا کہ 4 ٹکڑے ہوں گے کہ 5 ہوں گے. سندھو دیش اس کا تو اب صرف نعرہ نہیں رہا, تو دھندلا دھندلا سا نقشے کے اوپر نظر آتا ہے لوگوں کو, لکیریں کھینچی نہیں، لیکن لکیریں جو ہے کاغذ پر تو بہت بعد میں کھینچا کرتی ہیں، پہلے ذہنوں میں اور دلوں کے اندر کھینچتی ہیں. ذہنوں میں اور دلوں میں تو وہ لکیریں بڑی پختہ ہو چکی ہیں. پنجاب کے بارے میں نہ معلوم، آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے، قادیانی سازش، سکھوں کا اور قادیانیوں کا گٹھ جوڑ. چنانچہ پنجاب میں بھی ایک شخص ایسا کھڑا ہوا، اور اس نے کھڑے ہو کر کہا، آپ کو شاید معلوم نہ ہو، وہاں کی خبریں پتہ نہیں یہاں صحیح آتی ہے کہ نہیں آتی، ہر اخبار کے اپنے لوکل زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. پنجابی پریہا ایک مجلس بنی ہے، جس کے ایک اجلاس میں ایک بہت بڑا سرمایہ دار صنعت کار پنجابی لیکن قادیانی، اس نے کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ ہمارا ہیرو رنجیت سنگھ ہے، اور شہاب الدین غوری سے لے کر احمد شاہ ابدالی تک سب ڈاکو تھے. یہ بات پہلے کہی گئی تھی یہاں سندھ میں باب الاسلام میں کہ ہمارا ہیرو راجہ داہر ہے اور محمد ابن قاسم لٹیرا تھا. لوگ ہنس پڑے ہوں گے اس وقت، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ فلسفہ آج کتنے نوجوانوں کے ذہنوں اور دلوں کے اندر پیوست ہو چکا، اس سے اندازہ کیجئے کہ اس کا وہ طرز عمل بھی سامنے آ گیا. بہرحال بات لمبی نہ ہو، دو باتیں پہلے عرض کی تھی، اسلامی انقلاب کا مطلب کیا؟ اللہ کی حکومت، توحید عملی اجتماعی سطح پر، اور نظام سماجی سیاسی معاشی عدل اور انصاف کا نظام جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا. اللہ نے اس کے رسول نے جس کا جو حق معین کیا اسے ملنا چاہیے، اور جس سے جو کچھ لینا طے کیا وہ لینا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، ان کو اربوں روپے ہم نے معاف کر دیے، ان سے نہیں لیے جا سکتے، ان کے نام بھی نہیں بتائے جا سکتے، ان کے باپ دادا کی جاگیر میں سے وہ پیسے آئے تھے. غریب آدمی اگر قرض لے کر بینک سے ادا نہ کرے اس کا گھر نیلام ہو جائے گا، اور کروڑ پتی اور ارب پتی جو لوگ ہیں وہ کروڑوں اور اربوں کے روپے لے کے جو ہے وہ پی جائیں، کوئی حد نہیں، ان کا نام بھی نہیں بتایا جائے. تو پہلی بات، دو چیزیں، اسلامی انقلاب کا مطلب توحید عملی اجتماعی سطح پر، اور نمبر دو، نظام عدل و قسط اللہ اور اس کے رسول کا دیا، جیسے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا، بیعت خلافت ہوئی، لوگوں تم میں سے جو قوی ہے میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کر لوں، اور جو ضعیف ہے قوی ہوگا جب تک کہ اسے حق دلوا نہ لوں. یہ ہے اسلامی نظام، یہ ہے اسلامی انقلاب. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اولاً ہمارے ایمان کا تقاضا، ہماری دینی غیرت کا تقاضا، ہمارے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا ٹیسٹ ہی ہے، امتحان ہی ہے. اور ثانیاً، ملک کی پاکستان سے اگر کسی کو کوئی لگاؤ ہے، کوئی محبت ہے، جو اتنی قربانیاں دے کر لیا گیا تھا، اتنی بھاری قیمت جس کی ادا کی گئی تھی، اگر اس کو چاہتے ہو بچانا تو اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اسلام انقلاب. تیسرا حصہ، منفی باتیں تو کچھ کہہ دی گئیں، مثبت طور پر اس کا کیا تقاضا ہے؟ منفی باتیں تو ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دی، انتخابات سے نہیں آئے گا. انہوں نے سیدھی بات کہی ہے، تھوڑا سا اضافہ میں کر رہا ہوں، جب تک سرمایہ داری اور جاگیرداری کا نظام قائم ہے، ووٹوں کی بھاری اکثریت انہی کے دباؤ تحت ہے، وہی آئیں گے. ایک بھائی نہیں آئے گا، دوسرا آئے گا، چچا نہیں آئے گا، بھتیجا آئے گا، بہنوں ہی نہیں آئے گا، سالہ آئے گا، اللہ اللہ خیر سنا. شہروں میں کچھ عدل بدل کر لیجئے، کچھ علماء کو لے آئیے، ان کی صدا وہی ہو جائے گی کہ نقار خانے میں طوطی کی صدا. اب اگر اس نظام کو بدلنا ہے جاگیرداری کا، تو یا تو کمیونزم کے راستے سے بدلے گا یا اسلام کے راستے سے بدلے گا. کمیونزم کے راستے سے بدلتا ہے تو آپ کفر اور شرک کی طرف بڑھ جائیں گے. تو لہذا اسلامی انقلاب ہی اس کو توڑے گا, اس کے بعد الیکشن ہوں گے تو ٹھیک ہوں گے. جب جاگیرداری ختم ہو جائے, سرمایہ داری کا بیڑا غرق ہو جائے, کب ڈوبے گا سرمایہ وہ کیا ہے سرمایہ پرستی کا سفینہ, ہے کہاں روزے مکافات ہے خدائے دیرگیر, اقبال کا شعر ہے کہ نہیں. تو اس کو پہلے اسلامی انقلاب سے ختم کریں آپ, تو پھر انتخابات سے صحیح نتیجے نکلیں گے. جب تک یہ نظام ہے انتخابات سے تو وہی آئیں گے, وہی وڈیرے, وہی کروڑوں روپے پی گئے, ان کروڑوں میں سے لاکھوں انہوں نے اگلے الیکشن پہ لگا دیے, اس سے پھر آگے چل کر اور کروڑوں کما لیے. یہ دھندا ہے, بزنس ہے, چل رہا ہے. اس ہیروئن کو کوئی نہیں جانتا, یہ اس ہیروئن سے کہیں زیادہ خوفناک ہیروئن ہے اس ملک کے اندر جو چل رہی ہے یہ نظام. دوسری بات ایک اور بھی ڈاکٹر صاحب نے جو فرمائی تھی کہ ایک طرف تو ہے مذہب کے نام پر ووٹ لینے والا, ایک طرف ہے وہ, اور چونکہ اکثریت فساق کی ہے فجار کی ہے تو ووٹ تو انہی کو ملیں گے. اس میں ایک اضافہ اور کر لیں, میں تھوڑی سی ترمیم ان کی بات کی کر رہا ہوں. اس وقت بھی اس ملک میں اگر اسلام کے نام پر ووٹ لینے والا ایک ہی ہو تو جیت اسلام والے کی ہو جائے گی, لیکن بدقسمتی کیا ہے یہ تو دس ہے. اسلام کے نام پر جماعت اسلامی بھی ووٹ مانگتی ہے, جمعیت علماء اسلام بھی مانگتی ہے, جمعیت علماء پاکستان بھی مانگتی ہے, یہ سب کس کے نام پہ مانگ رہے ہیں؟ اسلام کے نام. لہذا اسلام پانچ ہو گئے, یہاں ایک اسلام تو رہا نہیں, اور ہر ایک کو اپنا اسلام علیحدہ کرنا پڑ رہا ہے, نمایاں کرنا پڑ رہا ہے, ورنہ گڑبڑ ہوتے ہیں ووٹر, اپنی بھیڑیں علیحدہ 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 گلوں کے اندر جمع کرنی ہے. تو یہ عمل تو واقعہ یہ کہ خیر تو اس سے کیا نکلنا تھا, بہت بڑا شر وجود میں آیا ہے. اسی سے یہ فرقے واریت کے اندر تلخی پیدا ہوئی, چھیچڑا نظر آ رہا ہے سب کو اوپر لٹکا ہوا, اور ہڈی پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے زمین کے اوپر. تو غرائیں گے کہ نہیں غرائیں گے ایک دوسرے پر؟ مجھے اس بات کا زیادہ احساس ہوا بھارت جا کر. عجیب بات ہے, سن 47 میں آئے تھے ادھر سے, وہ لکیر کراس کی تھی, 33 برس کے بعد جانا ہوا پھر سن 80 میں, سن صدی کے بعد, اس کے بعد چار پانچ مرتبہ جانا ہو گیا ہے اب تک. تو میں نے دیکھا فرقے سارے وہاں بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, سب ہیں, لیکن وہاں یہ تلخی نہیں, اختلاف ہے اس میں, یہ ہے یہ نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں, یہ تلخی نہیں. سوچا کہ آخر کیا وجہ, نظر یہ آیا وہاں کسی کو بھی حکومت بنانے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا, وہ چھچڑا لٹکا ہوا نظر نہیں آ رہا, وہ ہڈی پڑی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لہذا وہ تلخی نہیں ہے جو تلخی یہاں ہو گئی ہے, یہاں چھچڑے ہیں ٹنگے ہوئے اور ہڈیاں ہیں پڑی ہوئی بازار کے اندر. لہذا اس راستے سے تو میں نے صرف یہ اضافہ کیا ہے کہ خیر نہیں شر آئے گا, اور آئے گا, مزید آئے گا. دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ جزوی طور پر, تبلیغ اور دعوت یہ تو لازم ہے, انقلاب کے لیے بھی لازم ہے, لیکن صرف تبلیغ اور صرف دعوت اور صرف اصلاح, صرف عقائد کی اصلاح, صرف عقیدے کی توحید لے کر اگر بیٹھے رہے تو انقلاب کبھی نہیں آئے. کرتے رہیے, اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا. وہ کیا کرنا پڑے گا وہ میں اب بتانا چاہتا ہوں, وہ بھی دو باتیں ہیں. زیادہ لمبی بات, ذہن بھی منتشر ہو جاتا ہے, یاد بھی نہیں رہتی, تو دو باتیں جو ہیں, دو ضرب تین چھ باتیں ہو جائیں گی نا. تبلیغی جماعت کے 6 نمبر ہیں, یہ دوسرے 6 نمبر آج سمجھ لیجئے. وہ دو کیا ہے؟ نمبر ایک انقلابی جماعت ایسے لوگوں پر مشتمل ہو جو پہلے خود انفرادی سطح پر توحید اپنے اوپر نافذ کر لیں. اگر یہی نہیں تو پھر تو تماشا ہے، کھیل ہے، خود اللہ کے بندے بن گئے ہوں، یہاں اختیار ہی نہیں ہے وہ بات دوسرا ہے، جہاں اختیار ہے خود اپنے وجود پر اپنے گھر میں اللہ کے دین کو نافذ کرو، اگر نہیں کرتے تو جھوٹے ہیں اگر اسلامی انقلاب کا نام لیتے، فریبی ہیں، دھوکے باز، اپنے اس چھوٹے سے وجود پر اسلام کو نافذ نہ کریں اور پورے ملک پر کرنا چاہیں، ان سے بڑا فریبی دھوکے باز کوئی ہوگا؟ نمبر ایک، کیسے لوگوں کی جماعت درکار ہے، اب یہ سمجھ لیجئے، کوالیفیکیشن ان کی کیا ہے، جماعتیں تو ہیں بہت ہیں، وہ لوگ جو پہلے اسلام کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ نمبر دو، اسلام کے غلبے کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے تیار، یہاں تک کہ گردن کٹانے کے لیے تیار، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور خوشحالی، اس کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ نماز روزے سے صرف نہیں ہوتا، نماز روزے سے تربیت ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، لیکن انقلاب تو آتا ہے جان دینے سے۔ وہ جان دینے کا طریقہ کیا ہوگا وہ میں بعد میں بات بیان کروں۔ ایسی جماعت، نمبر ایک، جو خود اپنے اوپر اپنے گھر میں دین کو نافذ کرے، نمبر دو، تن من دھن، یہاں تک کہ جان کی بازی لگانے کے لیے تیار، نمبر تین، انتہائی منظم ہو، ہجوم سے یہ کام نہیں ہوتا، تنظیم سے ہوتا۔ اسی لیے میں نے آپ کو حدیث سنائی آج، حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، مسند احمد، جامع ترمذی، دونوں میں موجود۔ حضرت حارث اشعری فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں، کاش یہاں علماء بھی بیٹھے ہوئے، ان کی توجہ کے لیے بھی عرض کروں گا، کاش کہ علماء اس حدیث کے اوپر بھی اتنا ہی زور دیں جتنا کہ بنی الاسلام علی خمس پر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اس کا زور کم کر دیں، معاذ اللہ، اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات، ہر ایک کو یاد ہوگا، الفاظ یاد نہ ہو مفہوم تو یاد ہو۔ آج خدا کے لیے یہ پانچ باتیں یاد کر کے اٹھیں، اور حکم دینے والے کون ہیں؟ وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، جماعت کی شکل اختیار کرو، سنو، مانو، اطاعت کرو، ہجرت کرو، جہاد کرو، جماعتی شکل۔ اور جماعتی شکل کیسی؟ سم و طاعت والی جماعت، چار آنے والی، ممبری والی نہیں، جی میں آیا تو کوئی حکم مان لیا، نہیں میں آیا تو نہیں مانا، اجتماع میں جانا ہے، طبیعت آمادہ ہوئی تو چلے گئے، نہیں طبیعت آمادہ ہوئی تو نہیں گئے، یہ نہیں، اجتماع میں جائیں گے ہی نہیں تو سبا کیسے ہوگی، پتا کیسے چلے گا کہ کیا حکم مل رہا ہے؟ سبا ہوگا تو طاعت ہوگی نا، فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ سما کو یہاں علیحدہ گنا گیا ہے، پانچ باتیں تبھی بنتی ہیں نا، سم و طاعت ایک لفظ نہیں ہے، سما علیحدہ ہے، طاعت علیحدہ ہے، سنیں گے کیسے؟ یہ پارٹی میٹنگ میں نہیں آ رہے، اجتماعات میں نہیں آ رہے تو سنیں گے کیسے؟ پانچ باتیں، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اور یہ جماعت کیا کرے گی؟ ہجرت اور جہاد۔ ہجرت کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ حضور سے پوچھا گیا، ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اعلی ترین ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، ان تہجر ما کرے ربک، کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. یہاں سے شروع ہو کر ہجرت کہاں تک جائے گی کہ نیت رکھے انسان کے اپنا گھر بار اہل و عیال کو بھی چھوڑ کر نکل آؤں گا. جب کال آئے گی, پکار آئے گی میدان کی طرف, جبکہ پکارا جائے گا چھوڑ دو. یہ نیت رکھنی ضروری ہے. اور جہاد, جہاد بھی شروع کہاں سے ہو جاتا ہے؟ پوچھا گیا ای الجہاد افضل ہو یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے افضل ترین جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تو جاہد نفس کا فی طاعت اللہ, اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو اللہ کا مطیع بناؤ. یہاں سے شروع ہو کر کہاں تک جائے گا یہ جہاد؟ فرمایا حضور نے جو شخص اس حال میں مرا, کہنے کو وہ مسلمان تھا لیکن نہ کبھی اس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور نہ اس کی آرزو تھی, اس کا سینہ شہادت کی آرزو سے خالی تھا, فقد مات علی شعبۃ من النفاق, وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے, منافقت پر موت ہوئی ہے, اسلام اور ایمان پر نہیں ہوئی. یہ پانچ چیزیں ایسی جماعت سرفروشوں کی, اسی لیے میں نے کہا فدائین کی کہہ لیجئے اور منظم فسماؤں آتی ہوں. اگر اپنی اپنی ڈفلی, اپنا اپنا راگ, اپنی اپنی رائے, اپنی اپنی مرضی, اپنی اپنی پسند, تو جماعت کہاں ہوئی پھر؟ یہ تین چیزیں پوری ہوں تو جماعت وجود میں آئی. چوتھی چیز اس میں کیا ہوگی؟ جب تک کافی تعداد نہ آ جائے اس وقت تک یہی کام کرنا ہے صرف. دعوت و تبلیغ, اس کے نتیجے میں جماعت کی طاقت کو بڑھانا, تنظیم, طاقت, تعداد, اس کو بڑھاتے چلے جاؤ. دعوت, تربیت, اپنا عمل درست, حلال حرام پر کاربن, منظم, یہ کام کرتے چلے جاؤ جب تک کہ کافی تعداد نہ ہو جائے. یہاں میں چاہتا ہوں ذرا ایک مسئلہ واضح کر دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو بات معلوم ہوئی, 13 برس تک حضور مکے میں رہے, ٹھیک ہے, طواف بھی کرتے تھے نا کعبے کا, اس کعبے میں بت رکھے تھے کہ نہیں؟ کیا حضور نے کسی بت کو توڑا؟ بتائیے, نہیں. کیوں نہیں توڑا؟ کیا بزدل تھے؟ معاذ اللہ. اصل بات کیا سمجھ میں آئی؟ پہلے طاقت پیدا کرو, جماعت فراہم کرو, ورنہ حضور جب آپ کے پاس 10-20 صحابہ ہو گئے تھے, اور یہ 10-20 صحابہ سابقون الاولون, ان میں سے ایک ایک کا کیا درجہ تھا سوچا آپ نے کبھی؟ انہیں آپ ذرا سا اشارہ کرتے کسی ایک رات میں گھس کر سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کے تہس نہس کر دیتے. چاہے جان چلی جاتی تو جان چلی جائے, تو اور چاہیے کیا؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نمال غنیمت نہ کشور خوش آئی. لیکن ہوتا کیا, انہوں نے 8-10 آدمی لگا کے بت پھر بنوا لینے تھے. وہ تو جب خانہ کعبہ کا طواف کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, طریقہ سیکھنا ہوگا سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے روشنی کا مینار سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کام کرتے رہے, دعوت, تبلیغ, تربیت, صبر, جھیلو, مارا جا رہا ہے صحابہ کو, اور حضور کیا فرما رہے؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو, تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا, صحابہ کرام اگر اجازت ہوتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ابو جہل کی تکا موٹی کر دیتے, بعد میں جو ہوتا دیکھا جاتا, لیکن نہیں, ان کے نگاہوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی ان کی ایک بہن, دینی بہن, شہید کی جا رہی ہے, اریا کی جا رہی ہے, ننگی کی جا رہی ہے, ستایا جا رہا ہے. لیکن حضور خود سامنے سے گزرتے ہوئے فرماتے ہیں اسمروا یا علی یاسر فإن موعدکم الجنة. کب تک؟ جب تک طاقت نہیں ہو. جب طاقت ہو گئی تو اب حکم آ گیا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اجازت دی گئی اب ان کو جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. اب تک ان کے ہاتھ روک دیے گئے تھے, باندھ دیے گئے تھے, اب ان کے ہاتھ کھول دیے گئے. اب شروع ہوا وہ اقدام. تو بات سمجھ میں آ گئی ہے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ایک ایسی جماعت دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے. اسی لیے میں نے عرض کیا دعوت و تبلیغ کے بغیر تو چارہ ہے ہی نہیں. انقلاب بھی بغیر دعوت و تبلیغ کے نہیں آتا. حضور مکے میں کیا کر رہے تھے؟ دعوت, تبلیغ, قرآن پڑھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, یتلو علیہم آیاتہ, تربیت فرما رہے ہیں, تزکیہ فرما رہے ہیں, یزکیہم, یہ تو کام لازم ہے. لیکن یہ طاقت کو فراہم کر کے پھر کچھ کرنا بھی ہے نا, یا یہی کیے چلے جانا ہے قیامت تک؟ نہیں, پھر چیلنج کرنا ہے. لفظ صحیح استعمال کیا ڈاکٹر صاحب نے, پھر چیلنج کرنا, پھر مقابلے میں آنا ہے, پھر للکارنا ہے باطل کو. اس دور میں یہ للکار اور چیلنج تھی جنگ کی شکل میں. آج کیا صورت ہوگی یہ دوسری بات اور سمجھ لیں. جب وہ طاقت فراہم ہو جائے, جب تک نہیں ہو رہی کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا. اقبال نے اس کو ایک مصرے میں, فارسی کا مصرا ہے, فارسی پشتو تو آس پاس بہت قریب ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پشتو والے زیادہ سمجھیں گے اسے بلکہ اردو والوں سے. با نشہ درویشی در ساز و دما دم زنگ کیوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زنگ. نشہ درویشی, وہی تزکیہ, وہی تربیت, وہی دعوت, وہی تبلیغ, وہی تلقین, وہی راتوں کو کھڑے رہنا, لگے رہو اسی میں. لیکن جب پختہ ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ, طاقت وجود میں آ جائے, تو اب اپنے آپ کو سلطنت جم سے ٹکرا دو. یہ دوسرا مرحلہ اگر نہیں آتا تو انقلاب نہیں آئے گا. پھر وہ بھکشیوں کی جماعت بن جائے گی, پھر وہ خانقاہی نظام بن جائے گا, جسے اقبال نے کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. لیکن یہ سارا کام لازم ہے, یہ نہیں کہ ایسے ہی کھڑے ہو گئے. پہلے وہ ایک جماعت ایسے لوگوں کی, جو میں نے تین کوالیفیکیشن بیان کی, خود اپنے اوپر توحید نافذ کی, اللہ کے بندے بنے ہو اپنی ذات اور اپنے گھر پر. نمبر دو, جذبہ ہو, امنگ ہو, ارادہ ہو, تن من دھن لگا دینے کا, یہاں تک کہ گردن کٹوا دینا سب سے بڑی نیکی, سب سے بڑا نفع, سب سے بڑی کامیابی. اور نمبر تین, منظم ہو, سمع و طاعت. جب یہ مناسب تعداد میں ہو جائے اب اقدام کرنا ہے. اس دور میں وہ اقدام ہے نہی عن المنکر بالید, اس وقت کریں گے. بدی کے خلاف اعلان جنگ نہیں ہونے دیں گے, اب یہ ہماری لاشوں پر ہوگا. صحیح الفاظ تھے, لہجہ ان کا جو بھی ہے وہ پختونوں والا, میرا لہجہ اردو کا ہے, بات تو انہوں نے بھی یہی کہی کہ پھر ہماری لاشوں پر ہوگا, نہیں ہونے دیں گے. پھر گردنیں کٹے, گولیاں چلے, پھر گھیراؤ ہوگا, اور یہ گھیراؤ بھی پرامن ہوگا. اچھی طرح سمجھیے, بسوں کو کاہے کو جلانا ہے غریبوں کو, ان کا تو کوئی گناہ ہی نہیں. کس قدر حماقت ہے, یہ کمیونسٹوں کے طریقے ہیں جو بدقسمتی سے کچھ مسلمانوں نے بھی سیکھ لی. ان بسوں کا کیا قصور ہے؟ جو بھی حکومت کے بیٹھا ہوا ہے, آپ 100 بسیں جلا دیجئے. اس غریب ملک کے, مقروض ملک کے, جس کا ایک ایک شہری قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے, اس ملک کے اوپر کچھ اور قرضے کا ایک کسی سے معاہدہ کر کے کسی ملک سے 200 بسیں کماڑی میں لا کے کھڑا کر دے گا. وہ آپ نے 100 جلائیں, وہ 200 لے آئے گا, اپنے باپ کے گھر سے نہیں لائے گا, آپ کے سر پہ قرضہ لے کے لائے گا. تو یہ حماقتیں ہیں. یہ ہم نے اپنے طریقے چھوڑ دیے اور کہیں اور سے بھیک مانگی ہے، یہ کمیونسٹوں کا طریقے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ این حالت جنگ میں بھی نہ فصلوں کو نقصان پہنچایا جائے گا، نہ کہیں درختوں کو کاٹا جائے گا، نہ کہیں بوڑھوں پر، بچوں کے اوپر یا عورتوں پر ہاتھ اٹھایا جائے گا، نہ کسی کی عبادت گاہ کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا۔ حالت جنگ میں بھی یہ حال ہے، جو میدان میں آ گیا اس سے مقابلہ ہے ہمارا، یہ تو نہیں ہے کہ آپ درختوں کو کاٹیں۔ یہ اسی پر قیاس کر رہا ہوں کہ ان بسوں کا کیا کہ ٹریفک آپ نے جام کر دیا، کس کا نقصان ہوا، کون تکلیف میں ہے؟ وہ ریڑی والا بیچارہ جو ہے، جو دہاڑی کماتا تھا، اس کے تو دہاڑی ماری گئی، وہ آپ کو چاہے زبان بند ہو اس کی کہہ وہ کچھ نہ سکے بیچارہ، دل میں بیٹھ کر کوسے گا آپ کو کہ نہیں کوسے گا؟ آپ دعائیں نہیں لیتے، بد دعائیں لیتے۔ کوئی چلا ہے کراچی میں اور آپ کو معلوم ہے شام کے وقت لوگ الٹے رخ پر جا کر بمشکل کوئی سیٹ حاصل کرتے ہیں بسوں کے اندر، وہ جا کر ادھر کی طرف ٹاور کی طرف پھر وہاں سے بیٹھ کے آ رہے ہیں، اور آپ نے بنس روڈ پر روکا، نیچے اتار دیا، بس کو جلا دیا، وہ آپ کی جان کو روئیں گے کہ آپ کے لیے دعائیں دیں گے؟ ان کے بچے منتظر ہیں، یہاں بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں، کیسے پہنچیں گے؟ یہ طریقے نہیں، سائن بورڈ جلا دیے، اسٹریٹ لائٹس توڑ دی، یہ نہیں۔ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو کر آ جاؤ میدان میں، پھر پیچھے قدم نہ ہٹے۔ یہ ہے معاملہ، وقت نہیں ہے ورنہ میں مثالیں دیتا، ہندوستان کی تاریخ سے مثالیں دیتا، لیکن ہمارے لیے تو سب سے بڑی مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل۔ جب یہ مرحلہ آ جائے گا، اور ظاہر بات ہے نہیں ان المنکر بالید، حدیث آپ کو سنا چکے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کا ترجمہ سنا دیا، حدیث کے الفاظ سن لیجیے، مبارک ہیں، محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے، مسلم شریف کی روایت ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی بھی تم میں سے کسی بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اس کو بدلے۔ لیکن یہ نوٹ کر لیجئے، یہ حضور نے کب فرمایا؟ جب انقلاب آ چکا تھا، وہ قربانیاں آپ دے کر، صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اب تو کہیں کہیں کوئی برائی ہوگی نا، جہاں برائی سر اٹھائے وہیں کچل دو، نبدی ایول ان دی بڈ۔ لیکن جہاں نظام ہی پورا کا پورا تلپٹ ہو، اس کا نہج وہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن اس وقت پھر یہ حدیث ہمارے لیے موٹو ہوگی، یہ ہمارے لیے اصول ہوگی میدان میں نکلنے کے لیے، نہیں انل منکر بالید، ڈیمونسٹریشن، پیسفل ڈیمونسٹریشن۔ اس کی ایک مثال بالکل قریب کے زمانے میں ایران میں آ چکی ہمارے سامنے، ان کا مذہب شیعہ مذہب، جعفری فقہ، اس کو علیحدہ رکھیے، اس سے بحث نہیں ہے، اور ان کے اور بہت سی خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، یہ اپور کو بھی رکھیے، لیکن ایک چیز کا انہوں نے دنیا کے سامنے ایک نقشہ پیش کر دیا، نہتے لوگ میدان میں نکلے، جانے دینے کے لیے تیار تھے، تو وہ آریہ مہر، شہنشاہوں کا شہنشاہ، آپ کو پتا ہے کہ پھر اس کا حشر کیا ہوا؟ دو گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں، دفن نہ ہو سکا اس ملک کے اندر جس ملک میں وہ اس شہنشاہیت کا، کہ خسرو کی زمانے کی عظمت کی باز یافت، اسے دوبارہ لانے کے خواب دیکھ رہا تھا، 2500 سالہ برسی بنائی تھی اس نے کہ خسرو کی، ایسے بھاگنا پڑا، اور جس کا وہ ایجنٹ تھا، جس کا وہ چمچہ تھا، امریکہ بہادر، اس نے اپنے ملک میں گھسنے کی اجازت نہیں دی اس کو۔ پہلے صاف انکار تھا، جب بیماری کی بنیاد پر اجازت دی ہے تو وہ بھی یہ سیدھے اسپتال میں جاؤ اور زندہ یا مردہ وہیں سے نکل جاؤ، استقبال نہیں ہوگا، وہ ریڈ کارپٹ جو بچھا کرتے تھے شہنشاہ ایران کے لیے وہ نہیں۔ یہ حشر کس کا ہوا؟ جس کے پاس ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ کا انبار تھا، آج تک وہ اسلحہ ایران کے کام آ رہا ہے، اتنا بڑا انبار جمع تھا، سب سے بڑا اسلحہ خانہ اس کا، لیکن غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر، اس کے کام وہ اسلحہ نہیں آیا. وہ جب قربانی دینے کے لیے لوگ میدان میں آ گئے، انقلاب آ گیا. یہ ہے دو جواب، کیسے آئے گا؟ آج آپ کھڑے ہو کر شروع کر دیں، ہنگامہ طاقت ہے ہی نہیں، چند آدمیوں کو پکڑ کر لے جائیں جیل میں ٹھوس دیں، کوئی آپ کے پیچھے آپ کا نام لینے والا بھی نہیں. جان پیدا کرو، طاقت پیدا کرو، تنظیم پیدا کرو. تنظیم میں بھی ایرا غیرا نہ تھو خیرا نہیں، وہ جو اپنے دین کے اوپر خود کاربند ہو، وہ، یہ نہیں جو نعرہ لگا دے، وہ نہیں، پہلے وہ دین کے اوپر خود کاربند ہو. اس کے سوا کوئی طریقہ اسلامی انقلاب لانے کا نہیں. الیکشن سے تو خیر اس کا کوئی امکان ہی نہیں، اس سے تو ہم منزل سے دور تر ہو رہے ہیں، اور اب تو میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ ہوش تو آ رہی ہے. جو لوگ 40-40 برس لگا دیے اس کے اندر، ایک نسل بیت گئی، دوسری نسل بھی بچپنے سے جوانی سے آ کے بڑھاپے تک پہنچ گئی، اور حشر جو ہے وہ سامنے ہے کہ کچھ ہاتھ پلے نہیں آیا. ضد کی بات اور ہے، ضد کے اوپر آدمی جو ہے اڑا رہے، ورنہ صاف ہے کہ اس راستے سے کچھ پایا نہیں ہے، کھویا ہی ہے، پایا نہیں. پانے کا راستہ یہ ہے، یہ سرفروشی کا راستہ ہے. لیکن سرفروشی کے لیے پہلے نفس کو کاٹنا ہوگا، پہلے اپنے اندر جو اللہ کا دشمن بیٹھا ہوا ہے اسے زیر کرنا ہوگا، پھر منظم ہونا ہوگا، اور تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہونا ہوگا. یہ اگر نہیں ہے تو پھر صرف ایک ہنگامہ ادھر ادھر کر لینے سے کچھ حاصل نہیں ہے. میں نے اپنی بات آپ حضرات کے سامنے، جو بھی سوال میرے سامنے رکھے گئے تھے، ان کی وضاحت میں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا میں نے عرض کر دی ہے. آخری بات یہ ہے، کوئی بڑا بول نہ میرے مزاج کے مطابق ہے، اور اللہ اسے مجھے بچائے رکھے. صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات، یہ آج سے 20 برس پہلے واضح ہو گئی تھی. اسی کے لیے اپنا وقت لگایا ہے، جو توانائی، محنت، صلاحیت اللہ نے دی ہے اسی انقلاب کے لیے، ایک جماعت بنانے کی کوشش. میں یہ نہیں کہتا کہ جماعت بنا لی ہے میں نے، ایک کوشش ہو رہی. واقعہ یہ ہے کہ ماحول اس قدر مخالفانہ رنگ میں جا چکا ہے، ہمارے کردار میں اتنی پستی آ گئی ہے کہ ایک شخص بیعت بھی کرتا ہے آپ سے سم و تعت کی، اور پھر آپ کا کوئی حکم ماننے کو تیار نہیں. وہاں کیا تھا؟ ہم گالیاں دیتے ہیں عربوں کو، حضور کے زمانے کے عرب مشرکین مکہ، وہ گمراہی میں تھے، مشرک تھے، بد عہد نہیں تھے، جو وعدہ کر لیتے تھے پورا کرتے تھے. جب تک ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہے جان کے دشمن ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے تو جان حاضر. یہ ہے کردار. آج بدقسمتی سے ہمارے ہاں سے وہ کردار ختم ہو گیا. قوم اخلاقی اعتبار سے جو ہے کھوکھلی ہو چکی. لہذا لیکن کرنا ہے، یہی کہتے رہیں گے، اسی کی دعوت دیتے رہیں گے، اسی کی طرف بلاتے رہیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالی زندہ کر دے اس قوم کو، کچھ لوگ نکل آئے، کوئی سرفروشی کے لیے آمادہ ہو جائے، کوئی ڈسپلن میں آنے کے لیے تیار ہو جائے، نظم میں کسنے کو تیار ہو جائے. اس لیے کہ بڑی کٹھن بات ہے یہ، انسان کی انانیت، میں اور میری پسند اور میری رائے اور میری مرضی، کاٹنا پڑتا ہے اس کو. جوڑ لگانے کے لیے کچھ ادھر سے کاٹا، کچھ ادھر سے کاٹا لکڑی کو، تب جوڑ لگتا ہے. کثر و انکسار کے بغیر جمعیت نہیں وجود میں آتی. انانیت جو ہے، ایجاب و کل ذی رائے بے رائے ہی، یہ جو ہے تنظیم اور جماعت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ سارے امراض ہمارے اندر موجود ہیں. لیکن اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں. جب بنی اسرائیل پر بڑا زبردست عذاب اللہ کا آیا تھا، نبوکدنضر کے ہاتھوں لاکھوں یہودی مارے گئے، یروشلم کہ ایک اینٹ سے اینٹ بجا دی، دو اینٹیں نہیں رہی سالم، اور 600,000 آدمیوں کو قیدی بنا کر لے گیا تھا حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اس اجڑی ہوئی بستی کے پاس آ کر انہوں نے کہا تھا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ بس زبان سے الفاظ نکل گئے، رسول تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ نے مشاہدہ کرا دیا. فاماتہ اللہ 100 عام، 100 برس کی نیند طاری کر دی، 100 برس تک موت طاری کر دی. اس 100 برس میں ان کا گدا جو تھا اس کی ہڈیاں بھی پگھل گئیں، لیکن یہ کہ اس کے بعد اٹھایا انہیں، ایک اپنی قدرت کا اظہار کر دیا. اسی قدرت کا پھر ظہور ہوا کہ پھر یہود کے اندر توبہ کی منادی انہوں نے کی، ان کے اندر پھر ایمان کی ایک لہر پیدا ہو گئی، پھر انہوں نے یروشلم کو آباد کیا، پھر وہ شہر جو ہے پھر اس میں رونقیں عود کرائیں. تو کوئی عجب نہیں، اللہ علی کل شئ قدیر ہے، شاید ان مردہ لوگوں کے اندر بھی زندگی پیدا ہو جائے، اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک اسی کی دعوت دی جاتی رہے. آپ حضرات نے یہاں بلایا، اور مجھے اس پہ، بلکہ آپ نے تو یہ کہا کہ ہماری معمولی سی دعوت پر آ گئے، یہ تو میرے لیے ایک تعریف کی بات تھی. میں معذرت کرتا ہوں کہ کئی مہینوں سے یہ اصرار چل رہا تھا، لیکن یہ کہ جب میں آتا تھا تو پروگرام بن چکے ہوتے تھے، وقت نہیں ہوتا تھا. اس مرتبہ میں نے خاص طور پر کہا کہ ان لوگوں کا حق ہے، انہوں نے اتنے عرصے سے ہمیں دعوت دی ہوئی ہے. کوئی بات نہیں، شہر کا کونا ہے تو کیا ہے، نہ کوئی بہت بڑا وسیع اور عریض کوئی جلسہ ہو اور عظیم الشان جلسہ ہو، ہمیں تو ایک ایک آدمی درکار ہے، بشرطے کہ وہ آئے، عزم کے ساتھ آئے، ارادے کے ساتھ آئے، فیصلہ کر کے آئے، عزم مسمم کر کے آئے. تو افراد سے ہی در حقیقت جماعتیں بنتی ہیں، اور پھر انہی کے ذریعے سے انقلاب آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اوپر دین کو نافذ کرنے کی اور توحید عملی ذاتی سطح پر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہمیں منظم بنیاد مرسوس بن کر ایک جماعت بننے کی توفیق عطا فرمائے. تن من دھن لگانے اور گردن کٹوانے کی کا ایک آرزو اللہ تعالی ہمارے دل میں پیدا کر دے، تبھی کہیں اس بات کی جو ہے آگے بیل منڈے چڑھے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اتنے سوالات کیے ہیں، غائبانہ نماز جنازہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مجھے جس بات کے لیے آپ نے بلایا تھا مجھ سے وہی بات پوچھئے، اور یہاں پر مجھ سے بہتر اور زیادہ باصلاحیت علماء موجود ہیں، یہ سوالات ان سے. میں فقہ اسلامی کا ماہر نہیں ہوں، مجھے تو جو موٹی موٹی باتیں آتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، پسند آتی ہے قبول کیجئے، نہیں پسند آتی رد کر دیجئے. باقی یہ جھگڑے جو آپ کے ہاں چلے آ رہے ہیں اور نہ معلوم کب سے چلے آ رہے ہیں، فقہی اختلافات اور فلاں، یہ ان چیزوں کو خدا کے لیے کچھ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے. حل کرنا ہو تو علماء موجود ہیں آپ کے پاس، دعا مانگ لیجیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان. اے اللہ ہمارے سینوں کو نور ایمان سے منور فرما دے. واشرح صدورنا للاسلام، اسلام کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اے اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے، جو تجھے پسند ہے، اور اے اللہ ہر اس چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو ناپسند کرتا ہے. اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہے، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ شریک ہونے کی توفیق عطا فرما. واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہر اس شخص کو ذلیل و خوار و رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کرے. ولا تجعلنا معهم. اور اے اللہ ہم کبھی دھوکے سے ایسے لوگوں کے پھندے میں نہ پھنس جائیں. اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.